وما أرسلنا في قرية من نبي إلا أخذنا أهلها بالبأساء والضراء لعلهم يضرعون. ثم بدلنا مكان سيئة الحسنة حتى عفوا وقالوا قد مس آباءنا الضراء والسراء فأخذناهم بغتة فهم لا يشعرون. ولو أن أهل القرى آمنوا واتقوا لفتحنا عليهم بركات من السماء والأرض ولكن كذبوا فأخذناهم بما كانوا يكسبون. أفأمن أهل القرى أن يأتيهم بأسنا بياتا وهم نائمون وأمن أهل القرى أن يأتيهم بأسنا ضحا وهم يلعبون. أفأمنوا مكر الله فلا يأمن مكر الله إلا القوم الخاسرون. أولم يهد للذين يرثون الأرض من بعد أهلها أن لو نشاء أصبناهم بذنوبهم ونطبع على قلوبهم فهم لا يسمعون. تلك القرى نقص عليك من أنبائها ولقد جاءتهم رسلهم بالبينات فما كانوا ليؤمنوا بما كذبوا من قبل كذلك يتبع الله على قلوب الكافرين. وما وجدنا لأكثرهم من عهد وإن وجدنا أكثرهم لفاسقين. ہم نے کسی بھی بستی میں کوئی نبی نہیں بھیجا مگر یہ کہ ہم نے اس کے رہنے والوں کو مشکلات مالی مشکلات میں اور جسمانی مصائب کے اندر گرفتار کیا تاکہ وہ لوگ اللہ کے آگے جھکیں. اس کے بعد ہم نے برائی کی جگہ ان کے حالات اچھے کر دیے یہاں تک کہ وہ خوب آسائشوں میں ہو گئے اور یوں کہنے لگے کہ ہمارے آبا و اجداد ان کو بھی تو ایسے حالات پیش آئے تھے. پھر ہم نے ان کو اچانک پکڑ لیا اور ان کو احساس بھی نہیں تھا. اگر یہ بستیوں والے ایمان لاتے اور تقوی اختیار کرتے تو ہم ان کے اوپر آسمان اور زمین کی برکتوں کے دروازے کھول دیتے، لیکن انہوں نے تو انکار کیا تو ہم نے ان کے اعمال کے سبب نے ان کو پکڑ لیا. کیا یہ بستیوں والے اس بات سے مطمئن ہیں کہ ہمارا عذاب ان کے اوپر نہیں آئے گا رات کے وقت جب کہ یہ سوتے ہوں، یا ہمارا عذاب ان پر نہیں آئے گا دوپہر کے وقت جب کہ یہ کھیل کود میں مصروف ہوں؟ کیا انہیں خدا تعالی کے چال سے بہت زیادہ اطمینان ہے؟ خدا کی چال سے وہی لوگ مطمئن ہوتے ہیں جو گھاٹے میں پڑنے والے ہوتے ہیں. تو وہ لوگ جو زمین میں بعد میں وارث ہوئے ان قوموں کے، کیا ان کو یہ راہ نہیں ملی؟ کیا ان کو یہ سمجھ نہیں آئی کہ اگر ہم چاہیں تو ان کی گناہوں کے سبب ان کو گرفتار کر سکتے ہیں اور ہم ان کے دلوں پر مہر کر سکتے ہیں؟ پھر وہ سنتے کیوں نہیں؟ یہ وہ بستیاں ہیں جن کے حالات ہم آپ کو سنا رہے ہیں، اور ان کے پاس ان کے رسول آئے تھے نشانیاں لے کر، لیکن وہ ایمان نہیں لائے اس لیے کہ وہ پہلے ہی انکار کر چکے تھے. اور اللہ تعالیٰ کافروں کے دل کو اسی طرح سے مہر لگا دیا کرتا ہے. ہم نے ان میں سے اکثر لوگوں کو عہد کا پابند نہیں پایا، اور ہم نے ان میں سے اکثر لوگوں کو حدود اطاعت سے نکل جانے والا پایا. وما ارسلنا فی قرية من نبی الا اخذنا اهلها بالبأساء والضراء لعلهم يضرعون. ہم نے کسی بستی میں کوئی نبی نہیں بھیجا مگر یہ کہ ہم نے رہنے والوں کو ہر طرح کے آفات اور مشکلات سے آزمایا تاکہ ان کے دلوں میں جگاس ہو جائے. پچھلی آیات میں آپ نے کئی مختلف قوموں کے حالات سنے، قوم عاد، قوم سمود، قوم شعیب، دوسرے حالات قوموں کے آپ نے سنے جن کے اوپر عذاب آئے، مشکلات آئیں، ان کے اوپر مصیبتیں آئیں، اور جب یہ اللہ کی دی ہوئی ہدایت سے ان کے دل پگھلے نہیں تو خدا تعالیٰ نے ان کو عذاب کا شکار کیا، یہ تباہ و برباد ہوئے. یہ ساری پوری کہانی آپ کے سامنے ساری قوموں کی آئی، اور اسے ظاہر ہوتا ہے کہ ہر دور میں دلائل جو ہوتے ہیں کفر والوں کے باطل والوں کے ایسے ہوتے ہیں. خیر خواہی اور غمخواری جو پیغمبر کرتے ہیں ان کے ساتھ، اہل حق کرتے ہیں ان کے ساتھ، جو دل سوزی اور غمخواری وہ ہمیشہ وہی ہوتی ہے، اور باطل والوں کے دلائل ہمیشہ وہی ہوتے ہیں. وہی دلیل ہے ہر دور میں اہل باطل دیتے رہے، ایک ہی دلیل کہ آپ ہی ہمیں سمجھا سکتا تھا، ہمارے اندر باقی ذات ہی پیدا ہوئی ہے. دنیا کی چیزوں سے
دنیا کے حالات سے سب زیادہ الگ تھلگ آپ ہی پیدا ہوئے ہیں، یہ یہ دلیل ہے، اور ہر دور میں جو لوگ ان کے پاس سچائی کا پیغام لے کر آئے ان کے لیے ہمدرد ہے۔ تو ایک دلائل، ایک زبان، ایک لہجہ، ایک ذہنیت ہر دور میں رہی ہے، اس بات کو اللہ تعالیٰ بیان کر رہا ہے۔ ہر بستی گویا مکہ ہوتی ہے، یہ قریش کی بات نہیں ہے، ہر بستی مکہ ہوتی ہے اس کے معاملے میں، اور ہر غم گسار جو بھی قوم کا ہوتا ہے وہ تانوں کا اور شہزاد کا شکار بنتا ہے۔ جیسے کہ انبیاء کرام جب کبھی بھی لوگوں کے سامنے سچائی کی بات رکھی جاتی ہے، لوگ ان کا مذاق اڑاتے ہیں، اس بات کہنے والوں کا، ان کی راہ مشکلات، انہیں بےقوف کہتے ہیں، اپنے آپ کو اکیلمن کہتے ہیں، اپنے آپ دانشور مانے جاتے ہیں، اندر گرم سے آگاہ اور اس بات کی طرف بلانے والے، ان کا مذاق اڑایا جاتا ہے، یہ ہمیشہ تعریف نہیں ہے، اس کو اللہ تعالیٰ نے بیان کیا۔ اور یہاں پر ایک عام اصول اللہ تعالیٰ بیان کرنا رہا ہے، جنرل بات کہ اللہ تبارک و تعالیٰ قوموں کو پہلے آزمایا کرتا ہے، مصیبت میں ڈالتا ہے، پہلے مصیبتیں ڈالتا ہے، جب کسی قوم کو اللہ تعالیٰ برباد کرنے کا ارادہ کرتا ہے یا راست پر لانے کا ارادہ کرتا ہے، قوموں کو جو دماغ خراب ان سے ہو جاتے ہیں، سرکش ہو جاتی ہیں، طاقت کے نشے میں دور ہو جاتی ہیں، دولت اور مال و دولت کے نشے میں، اپنی جمعیت اور اپنی سیاست کے نشے میں آپے سے باہر ہو جاتی ہیں، جو قوم ہے اللہ تعالیٰ ان کو درست کرنے کے لیے جو اس کے قانون قدرت ہے وہ یہ ہے کہ پہلے ان کے اوپر وہ بادشاہ اور خطرہ نازل ہو جائے گا۔ بادشاہ کہتے ہیں اقتصادی مشکلات کو، مالی مشکلات کو، اور درا کہتے ہیں جسمانی مشکلات، یعنی ایسی قوموں کے اوپر امراض آتے ہیں، ایسی قومیں مالی مشکلات کا شکار ہوتی ہیں، اقتصادی بحران کا شکار ہوتی ہے، بادشاہ ہو جاتا ہے۔ پہلے اللہ تعالیٰ یہ کیا کرتا ہے، اس کی وجہ بتائی، لعلہم یتضرعون، لعلہم یتضرعون، تاکہ ان کے دل کے لیے تضرعوں کے لیے ہوتا ہے یہ، یہ اللہ تعالیٰ قانون میں ہوتا ہے کہ قوموں کے دل کی سختی کو نرم کرنے کے لیے ان کو حالات کی آنچ کی جاتی ہے، تاکہ ان کی تپ جائیں، وہ تپنے کے بعد دماغ ان کے صحیح ہو، درست ہو، وہ معاشی مشکلات کا، مالی مشکلات کا شکار ہوتی ہیں قومیں، یا پھر امراض کا شکار ہوتی ہے۔ رما صلی اللہ علیہ مدین اللہ خزن آلاد الباسائی وغیرہ اللہ وغیرہ، مقصد یہ ہوتا ہے تاکہ ان کے غرور کے دن جو غرور کھایا ہوا ہے، جو نشہ کھایا ہوا ہے، وہ کم ہو، اللہ کا احساس، اللہ کی طاقت کا احساس کہ اللہ تعالیٰ کتنا عظیم ہے، کیسے طاقت والا ہے، یہ بات اس کے اندر آئے۔ اور اس کے بعد اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرمایا کہ خدا تعالیٰ حالات کو بدلتا ہے، اور بدلنے کے بعد بدلنا مکانت سیئت الحسد، پھر ہم یہ کرتے ہیں کہ جب قومیں مشکلات میں پڑھ کر بھی اللہ کی طرف رجوع نہیں ہوتی، دل میں نرمائش نہیں آتی، دل میں جرات پیدا نہیں ہوتا، تضرع نہیں ہوتا، تو پھر ہم اس کو اچھے حالات میں اس قوم کو لاتے ہیں، ماہی اعتبار سے مضبوط، جسمانی اعتبار سے صحت مند، حالات بہتر ہو جاتے ہیں، بہت اعلیٰ ہو جاتے ہیں، معاشی نظام مستحکم ہو جاتا ہے، قوم جو ہے جمعیت کے اعتبار سے اور اپنی طاقت کے اعتبار سے اور ظاہری شان و شکل کے اعتبار سے بہت بلند اور ممتاز ہو جاتی ہے، بدلنا مکانا یقین حسن ہے، حتیٰ آفا ہو یہاں تک کہ بالکل آفے سے باہر ہو جاتی ہے۔ وقالو قد بس ابانا اللہ وسلم، اور اس کے بعد وہ یہ دانش ورانا فلسفہ بغیر میں رہتے ہیں کہ زندگی میں جو یہ حالات آتے ہیں، ٹھنڈے اور گرم، جس سب تو گرم دنیا میں آتا ہے، کبھی مصیبت ہے، کبھی کچھ ہے، کبھی تکلیف ہے، کبھی کچھ ہے، اس کا کوئی تعلق آواز نہیں، ایسا تو ہوتا ہی آیا، ہوتا رہتا ہے، یہ فلسفہ وہ جھاڑتے ہیں۔ قد بس ابانا اللہ وسلم، کیا ہمارے آبا اجداد کے ساتھ بھی ایسا نہیں ہوا؟ ان پر بھی کبھی مشکل حالات آتے تھے، اور ان کے اوپر بھی کبھی اچھے حالات آتے تھے، کبھی وہ بادشاہ کا شکار بنتے، کبھی وہ دورہ کا شکار بنتے، تو ہر طرح کے حالات ان پر بھی آتے تھے، تاریخ کو پیش کر دیتے۔ پھر یہ کہ آج کے دور میں اگر کوئی آدمی یہ کہہ رہا ہے تو یہ مشکل اس لیے آ رہی ہے کہ تم نافرمانی کر رہے ہو، اللہ تعالیٰ کی دیتا تھی نافرمانی سے یا فرما برداری، اچھے کاموں سے یا برے کاموں سے، حالات کا کوئی تعلق نہیں، یہ وہ فلسفہ جاننے لگتے ہیں۔ سب صاحبان اور یہ وہ اس لیے ہوتا ہے، اللہ تعالیٰ یہ اس لیے کرتا ہے تاکہ ان کی تکلیفیں پوری طرح سے ظاہر ہو جائیں، تاکہ وہ بالکل اندھے ہو جائیں، آنکھوں پر چڑھی چڑھ جائے، جس سے ان کو خوب مزے ہو جائے اور خوب اکڑ کے بات کریں، اس لیے خوب اچھی طرح سمجھتے ہیں کہ کامیابی جو ہم نے حاصل کی ہے یہ مشکلات کے بعد، یہ دراصل ہماری پلاننگ کا، ہمارے کٹ کا نتیجہ ہے، ہم نے جو وسائل اختیار کی ہیں، جو بہتر پلاننگ کی ہے ہم نے، جو کٹ ہم نے استعمال کی ہے، اس کی وجہ سے ہم کامیاب ہوئے ہیں۔ اس سے کوئی تعلق کامیابی ناکامی کا اعمال سے نہیں ہے، بلکہ پلاننگ سے ہے، صحیح پلاننگ سے ہے۔ تو یہ ہوتا ہے قوموں کی زندگی میں کہ خدا تعالیٰ پہلے مار مارتا ہے ان کو، اور مارنے کے بعد بھی صحیح نہیں ہوتے ہیں تو اللہ تعالیٰ ان کو ایسی دراز کر دیتا ہے، ڈھیل چھوڑ دیتا ہے، اور اس کے بعد وہ بہتر حالات کا شکار ہوتے ہیں، بہتر حالات ان کو بڑھاتے ہیں کہ جناب سہتنا شروع کر دیتے ہیں، کہہ رہے بھائی یہ سب کیا ہے، बेकार की बातें झाड़ते रहते हैं लोग, बुरे बुराई होंगी तो आफतें आएंगी, अच्छाई होंगी तो साहब बड़ी खुशहाली आ जाएगी। कोई बात नहीं है, कोई बात नहीं है, खुशहाली और बदहाली का कोई ताल्लुक अमाल से नहीं है, बल्कि सब तो होता आया। तो ये अल्लाह तबारक तआला ने क्या फरमाया कि ये कानून है अल्लाह तआला बासा और जर्राक को पहले गाली फरमाता है, और उसके बाद ही जब कोई रुजू नहीं होता अल्लाह की तरफ तो फिर अल्लाह ताला मजीद उसके लिए हालात को साजगार कर देता है, इतना साजगार कर देता है कि फिर उसे अपनी इस्लाह का ख्याल भी नहीं रहता। जब तक आदमी अजाब का और मुसीबतों का शिकार है तब तक तो ठीक है, तब तक तो कम से कम इस बात का इम्कान है कि आदमी को अपनी गलती का एहसास हो जाएगा, या मुश्किलों में है, मुसीबतों में है, मुश्किलों मुसीबतों में आजमाइशों में चलकर अल्लाह ताला याद आ जाए आदमी को, अल्लाह ताला के सामने रोने लगे आदमी, गुजराने लगे हाथ फैला के, पूरा याद आ जाए अपनी गलती का एहसास हो जाए। लेकिन गुनाह जब रास आ जाए आदमी को, गुनाह करे और कामयाब हो, गुनाह करे और बैंक बैलेंस में इजाफा हो, गुनाह करे और किसी कोई उसके ऊपर कोई आफत ना आए, कोई मुसीबत ना आए, तो फिर ऐसे ऐसे कौन को और ऐसे आदमी को सही करना बस हो जाए। गुनाह जब पच जाए आदमी को, रास आ जाए, गुनाह करके भी सरसब आदाब हो जाए, ये खुदा का बहुत बड़ा आदाब होगा। आफतें और मुसीबतें तो आदमी को खुदा से जोड़ती हैं, लेकिन खुशहाली और खुशहाली में गुरूर जो आता है ये आदमी को खुदा से और भी दूर कर देता है। ऐसे आदमी को तौबा की तौफीक भी नहीं होती, ऐसे आदमी ऐसी कौम खुदा की तरफ लौट के आती है, पलट के नहीं आती। तो ये खुदा ताला फरमा रहा है ये मेरा मतलब, इसको अल्लाह ताला फरमा रहा है ये मेरी चाल है, मेरा अंदाज है, कौमों को फांसने के लिए ये मेरा जाल है। मैं इस तरह से करता हूँ कि कौमें पहले मसाइब और मुश्किलात का शिकार होती हैं, और ये इसलिए होता है ताकि तजर्रो आगे उन्हें गुजार कर अफराद के एतबार से भी यही कानून है, और कौम के एतबार से भी अल्लाह का ये कानून है। मुश्किलात जब डाली जाती है तो इसलिए डाली जाती है ताकि तजर्रो हो, और वो मुश्किलात पहले खुदा के पैगंबर आगाह करते हैं कि अगर तुमने हक की मुखालफत की, गुनाह के रास्ते पर चले, जुल्म तुग्यान का रास्ता अपनाया तो तुम पर मुश्किलात आएंगी, इसकी आगाह करते हैं खुदा के पैगंबर, और उनकी आगाही की तस्दीक करती है कायनात। तो वाकई वो मुश्किलात में पड़ जाते हैं ये लोग, क्योंकि खुदा और उसकी कायनात अलग अलग तो नहीं, खुदा के पैगंबर, खुदा की कायनात और खिलाफत ये सब चीजें आपस में अलग अलग नहीं, एक ही बात है। सच्चाई खुदा की तरफ से आती है, पैगंबर खुदा से बयान करते हैं, कायनात की करती है, वो जो आगाह करते हैं वैसे आफतें उनकी वजह से टूटती हैं, कौमों के ऊपर आफतें टूटती हैं और मकसद होता है तजर्रो। लेकिन इसको मानते नहीं है लोग, और कहते हैं कि ये सब तो हालात हैं, कभी नाव गाड़ी पर कभी गाड़ी नाव पर तो होता ही रहता है, इसमें क्या हो गया, दुख सुख तो लगा हुआ है, धूप छाव दिन रात आ रहा है दुनिया के अंदर, कभी दुख है कभी सुख है, कभी धूप है कभी छाव है, कभी दिन है कभी रात है, कभी मर्द है कभी सेहत है, कोई ताल्लुक ये क्या चीज बेवकूफी लगाई आपने। अल्लाह की इताअत करोगे, अल्लाह से दिल जोड़ेगा तो कामयाब रहोगे, नहीं जोड़ेगा तो नाकाम हो जाओगे, ऐसा बेकार की बात। हम मान लेते हैं इस बात को, अगर हम ये देखते कि जो नेक हैं, जो नेक लोग हैं उनके लिए आसमान से खान उतर रहे हैं हलवे के, और जो बंद हैं वो बेचारे सूखे चमड़े चाट रहे हैं, अगर ऐसा होता तो हम आपकी बात मान लेते। हम मान लेते कि नेक लोगों के लिए तो आसमान से जो है शराब की जाम आ रहे हैं, उनके आगे आगे छलका हो रहा है सबकों का, जो बंद हैं उनके लिए पानी के बूंद को तरस रहे हैं, तो आपकी बात मान लेते। हम देखते अगर कि सैलाब उठा और सैलाब उठने के बाद शराब खाना तो बह गया, सिनेमा हॉल तो बह गया, सब घर तो उसमें बह गया, मस्जिद खड़ी रह गई, तो मान लेते आप इस बात को। ज्यादा हम ये देख रहे हैं जल्द आ रहा है तो मस्जिद भी ढहरी है, मंदिर भी ढहरिया है, शराब खाना भी ढहरिया है, हम आपके फलसफा कैसे मान लें। इन चीजों का ताल्लुक अमाल से होता है, सैलाब आता है तो सब तबाह हो जाते हैं, कोई जल्द आता है तो सब तबाह होते हैं, नेक हो या बद, टाउन फैलता है तो सब मरते हैं, नेक हो या बद, ये आप कौन सा फलसफा लेकर के आए। ये अमाल का ताल्लुक जो है आजमाइश, आजमाइश में खुदा की जो होती है वो बदों पर आती है और नेकों पर आती है, और उसका मकसद ये होता है, और जो लोग नहीं होते तो तबाह हो जाते हैं, जो बद है वो बर्बाद हो जाते हैं, तबाह हो जाते हैं, ये सब नाकाबिल यकीन बात है। ऐसा नहीं है, आपने देखा हम पर मुश्किलें आई, हम उसके सारी मिठाई का शिकार थे, आफत थी, सही बनाने की जरा सही तरह सैज किया, जरा गट इस्तेमाल किया, हरा कर लिया, फाट कर रहे हैं, ऐश कर रहे हैं, क्या नेकी क्या बदी, इसी से ताल्लुक, इस बात से कोई ताल्लुक नहीं। तो अल्लाह ताला फरमा रहा है कि ये हमारा कानून है, ऐसा होता है, यानी दलाइल यही होते हैं, यही बातें हर दौर में कही जाती हैं, हर कौम यही बात कहा करती है, उसके दानिश्वर यही फलसफा झाड़ा करते हैं। जब कभी ऐसे हादसा होती है कोई नई बात नहीं, कोई नई दलील नहीं है, कोई नई जहनीत नहीं है, हर दौर में यही बातें कही गई हैं, और खुदा के पैगंबरों ने एक ही जवाब दिया है, सच्चाई की तरफ से इन बातों का एक ही जवाब मिलता है, वही जवाब आती है, वही सारी बातें आती हैं। तो पहले तो आप इस कानून को समझ लें, और फिर इस बात को समझें कि अल्लाह ताला के इस कानून का मकसद क्या है, मतलब क्या है, अल्लाह ताला इसको बताना आपको क्या चाहता है। तो हम ये करते हैं, अल्लाह ताला फरमा रहा है, हम ये करते हैं جب پہلے ہم مالی مشکلات ڈالتے ہیں البتہ پھر ہم جسمانی امراض ڈالتے ہیں الضرہ, ہم یہ قوموں کو بچاتے ہیں افراد کرتے ہیں. کیوں کرتے ہیں یہ؟ لعلہم یتضرعون, تاکہ دلوں میں گزار سے یہ آزمائشیں جو آتی ہیں, جو نیک اور بد پر سب پر آتی ہیں, اچھے اور برے پر سب پر آتی ہیں, اس لیے کوئی فرق نہیں کرتی ہیں, کوئی فرق نہیں کرتی ہیں, سب کے اوپر آتی ہیں آزمائشیں. تو ان آزمائشوں کا مقصد کیا ہے؟ اللہ نے فرمایا تباہی بربادی نہیں ہے. کہاں کہا, کس نے کہا تباہی بربادی؟ مقصد ان آزمائشوں کا تباہی اور بربادی ہے, یہ کہاں کہا؟ مقصد ہے تضرع, یعنی اللہ سے دل جھک جائے, اللہ کا خوف دل میں آئے, خدا کا گداز دل میں پیدا ہو. اس لیے ہوتی ہیں آزمائشیں, سیلاب اگر آتے ہیں, زلزلے اگر آتے ہیں خدا کی طرف سے, تو یہ ساری باتیں اس لیے ہوتی ہیں کہ سیلاب کی سامنے طاقت کو دیکھ کر, زلزلوں کو دیکھ کر آپ کے دل میں خدا کی عظمت اور خدا کی طاقت کا احساس پیدا ہو. اس سے کوئی بحث نہیں کہ آپ نیک نہیں, کوئی بحث نہیں کہ اگر آپ نیک ہیں تو آپ کو خدا کے ڈر کی ضرورت نہیں ہے, اور آپ بد ہیں تو کیا آپ کو تضرع کی ضرورت نہیں ہے؟ تضرع انسان کی ضرورت ہے ہر حال میں, چاہے وہ نیک ہو یا بد. اس لیے آزمائش جو ہوتی ہے نیک اور بد میں کوئی فرق نہیں کرتی, لیکن آزمائش کے بعد بھی جو قوم تضرع کی راہ پر نہیں چلتی, خدا کے گداز اس کے دل میں پیدا نہیں ہوتا, اور اس کے بعد مسلسل سرکشی کی راہ پر چلتی ہے, تو پھر ہم اس کو جو ہے اچھے حالات میں لاتے ہیں, مزید خطرناک آزمائش میں لاتے ہیں. ایک اور آزمائش, وہ آزمائش جو مصیبتوں میں لی جاتی ہے, دکھ سے, عذاب سے, امراض سے, جو اس طرح کی چیزوں سے جو آزمائش, وہ اتنی خطرناک نہیں ہوتی جتنی اسے خالی کے ذریعے جو آزمائش کی جاتی ہے. ہم یہ کرتے ہیں کہ حالات سے حسمند کر دیتے ہیں, بہتر کر دیتے ہیں, اور یہ خطرناک آزمائش ہوتی ہے, تباہی کا پیش کرنا ہوتی ہے. جو اس آزمائش میں بھی فیل ہو جائیں اور پھر بھی اللہ سے نہ جڑیں, اور پھر بھی تضرع ان کے دل میں نہ آئے, تو پھر اللہ تعالیٰ ان کو چھانٹ کر تباہ برباد کر دیا جاتا ہے, اور اس عذاب سے خدا کے نیک بندے بچا لیے جاتے ہیں. یہ اللہ نے اپنا قانون بتایا, یعنی ایک آزمائش ہے اور ایک عذاب ہے. آزمائش اور عذاب کو ایک نہ سمجھیں. خدا تعالیٰ پہلے برے حالات ڈال کر کے آزمائش لیتا ہے, پھر اچھے حالات ڈال کر کے آزمائش لیتا ہے, اور دونوں سے مقصد ہوتا ہے خدا تعالیٰ کی عظمت کی یاد دہانی کرانا اور اس کے دلوں کو جوڑنا, اور پھر بھی دل نہیں جڑتے اگر, تو پھر خدا تعالیٰ ان بد کرداروں اور بد لباسوں کو برباد کر دیا کرتا ہے, جو نہ اچھے حالات میں نہ برے حالات میں کسی بھی آزمائش میں خدا کو پہچان نہیں سکے, ان کو اللہ تعالیٰ برباد کر دیتا ہے. اور پھر یہ بربادی عذاب ہوتی ہے, اور اس کا شکار صرف وہ بد ہوتے ہیں جنہوں نے خدا کے مقابلے میں سرکشی کا رویہ اختیار کیا, اور خدا کے نیک بندے اس سے بچا لیے جاتے ہیں. جیسے پچھلی ساری قوموں کی تاریخ آپ کو بتائی, ان سب کچھ ہوا. قوم عاد میں وہ لوگ بچا لیے گئے جو اللہ کو, جو اللہ تعالیٰ کے پیغمبروں کی تعلیمات کو ماننے والے تھے, وہ لوگ قوم عاد میں سے بچا لیے گئے. قوم سمود میں سے وہ لوگ بچا لیے گئے. فانجیناہ واہلہ الا امرأتہ. قوم لوط میں سے وہ لوگ بچا لیے گئے. اللہ کی راہ پر چلنے والے لوگ بچا لیے جاتے ہیں, بالآخر وہ عذاب کا شکار نہیں ہوتے ہیں, وہ آزمائش کا شکار ہوتے ہیں. جب اس بات کو آپ نے سمجھ لیا تو آپ اس بات کو بھی سمجھ سکتے ہیں آپ, کیا آپ لوگوں کی جیسے ہمارے پر حالات آتے ہیں, مسلمانوں کے اوپر حالات مشکلات کے آتے ہیں, ان کی بیوی بچے جو ہے کہیں غیر ہو رہے ہیں, یہ ان کے اوپر فسادات ہو رہے ہیں, یہ آگ میں جلا جا رہے ہیں گھر, تو یہ ساری چیزیں خدا کا عذاب نہیں ہے, عذاب نہیں. عذاب تو خدا کے بد بندوں پر آتے ہیں, ان کو تباہ و برباد کرنے کے لیے, ان کا استحصال کرنے کے لیے, ان کو نیست و نابود کر دینے کے لیے, ان لوگوں پر جو خدا کے باغی ہوتے ہیں, اس قوم کو تباہ و برباد کرنے کے لیے, اور جو منافقات جوڑنے کے لیے جو آزمائشیں آتی ہیں, وہ خدا سے جوڑنے کے لیے آتی ہیں. لہٰذا مسلمانوں پر جتنی بھی آزمائشیں, یہ آزمائشیں ہیں, یہ عذاب نہیں, یہ آزمائشیں ہیں, یہ عذاب نہیں ہے. آپ سمجھ لیں, لوگ کہتے ہیں بہت بد ہو گئے ہیں, بہت برے ہمارے اعمال ہو گئے ہیں, اس لیے خدا تعالیٰ ہمارے اوپر عذاب ڈال رہا ہے, تو یہ عذاب نہیں ہے. عذاب خدا تعالیٰ کے ان بندوں پر آیا کرتے ہیں جنہیں خدا تباہ و برباد کرنے کا فیصلہ کر لے. اور خدا تعالیٰ نے امت مسلمہ کو تباہ و برباد کرنے کا فیصلہ نہیں فرمایا, بلکہ اس کی حفاظت کا فیصلہ فرمایا ہے, کیونکہ یہ قرآن کی محافظ ہے, اور قرآن کی حفاظت یہی امت تو کرے گی, اور کون کرے؟ اگر قرآن کی حفاظت کا وعدہ ہے تو امت کی حفاظت کا بھی وعدہ ہے, تو یہ امت کبھی تباہ نہیں کی جائے گی. وما کان اللہ لیعذبہم کی بہم انتقی ہوں وما کان اللہ معذبہم وہم یستغفرون. اللہ تعالیٰ اے رسول, آپ کی امت پر کبھی عذاب نازل نہیں فرمائے گا, کبھی عذاب نازل نہیں فرمائے گا, اس امت پر کبھی عذاب نہیں آئیں گے. تو جو لوگ بڑے شان مجاہدانہ سے, شان آسانی سے کہہ دیتے ہیں کہ ہم جو ہے اعمال والے نہیں رہے, اس لیے خدا کے عذاب ہم پر ٹوٹ رہے ہیں, اور ہماری مائیں بہنیں جو ہے گھسیٹ جا رہی ہیں سڑکوں پر, وہ جانتے ہی نہیں خدا کا فلسفہ عذاب اور خدا کا فلسفہ آزمائش کیا ہے. یہ جانتے ہی نہیں کس پر آزمائش آتی ہے اور کس پر عذاب آتا ہے, اس بات کو وہ جانتے نہیں. خدا تعالیٰ جس قوم کو تباہ و برباد کرنے کا فیصلہ فرماتا ہے اس پر عذاب آتا ہے, اور جس قوم کو جگانے کا فیصلہ کرتا ہے اس پر آزمائش آتی ہے. جگانا چاہے وہ بد ہو چاہے وہ نیک ہو, اس پر آزمائش آئے گی. تو اس میں ہمیں کوئی انکار نہیں کہ خدا تعالیٰ ہمیں جگانا چاہتا ہے, خدا تعالیٰ ہمیں جگانا چاہتا ہے,
ہم سوئے ہوئے ہیں, ہمیں جگانا چاہتا ہے. جگانا جو ہے وہ اس بات کی دلیل نہیں کہ خدا ہم سے ناراض ہے. خدا تو ہم اپنے سارے بندوں کو جگانا چاہتا ہے, نیک ہو یا بد اس کی آزمائی سے سب کے لیے آتی ہے. لعلہم یتضرعون, ثم بدلنا مکان سیئۃ الحسنۃ, اور اس کے بعد ہم اس برے حالات کو اچھائی سے بدل دیتے ہیں. ہم بدلتے ہیں ان کے گھر, ان کے وسائل نہیں بدلتے, یہ بھی ہم بدلتے ہیں. یہ دوسرا پیپر ہوتا ہے امتحان کا, یہ دوسرا پیپر ہوتا ہے. حتی عفو وقالو قد بس ابانا ضراء وسراء, جب یہ حالات آتے ہیں تو وہ دانشور بن جاتے ہیں. ذرا کھال پہ تھوڑی سی چکناہٹ آئی تو باتیں ہی بدل جاتی ہیں, چہکنے لگتے ہیں, بہت شاندار فلسفے جاننے لگتے ہیں. ارے بھائی کیا یہ آپ نے آرتھوڈاکس باتیں کر رہے ہو, یہ باتیں بھلا ان کا ہمارے سے کوئی تعلق ہے؟ دنیا میں سلسلہ چل رہا ہے, جیسا کرتے ہیں اس کا رزلٹ نکلتا ہے, جب جہد کرتے ہیں اس کا رزلٹ نکلتا ہے. آپ نہیں پڑھو گے تو فیل ہو جاؤ گے, جاہل رہ جاؤ گے. پڑھو گے تو پوسٹ پاؤ گے, سروس کرو گے, ملازمت کرو گے, ایک اصول ہے. چولہا جلاؤ گے آگ جلے گی, نہیں جلاؤ گے نہیں جلے گی. دنیا میں ہر چیز کا اصول چل رہا ہے, تم کہاں لے کے بیٹھ گئے سنی گیر بدی. یہ دنیا کہتی ہے آج بھی ہمیشہ یہی کہا, ہمیشہ یہی کہا. لیکن ہم تو چونکہ اللہ کی باتوں پہ یقین رکھتے ہیں, اور ہم تو چونکہ یہ مانتے ہیں کہ خدا میں, اس کی کائنات میں, اس کے رسول میں اور صداقت میں کوئی فرق نہیں ہے, کوئی فرق نہیں. خدا تعالیٰ ہی کی بنائی ہوئی کائنات ہے, اسی کے بتائے اصولوں پر چلتی ہے, اور خدا تعالیٰ جو صداقتیں پیش کروا رہا ہے انبیاء کرام کے ذریعے, اسی کی بھی صداقتیں ہیں. اس لیے ساری باتوں کی تصدیق کائنات خود کرتی ہے اپنے عمل سے. یہاں پہ کامیابیاں اور ناکامیابیاں یہ ہمارے اعمال کے نتیجے میں بھی آتی ہیں. ہم اس بات کے اوپر ایمان رکھتے ہیں, ہم اس بات کو مانتے ہیں, تسلیم کرتے ہیں کہ ہمارے اعمال کے نتیجے میں خدا تعالیٰ نے حساب تو وہاں رکھا ہے, یوم حشر میں ہمارے سارے اعمال کا حساب ہوگا. لیکن اس حساب سے پہلے بھی یہاں دو چیزیں رکھی ہیں, آزمائش اور عذاب. آزمائش اس لیے تاکہ خدا سے لوگوں کے دل جوڑے, اور عذاب اس لیے کہ تھوڑا سا وہاں کا نمونہ یہاں نظر آ جائے کہ اگر یہاں پر اعمال کا رزلٹ ہوتا ہے تو وہاں کیوں نہیں ہے. اس لیے یہاں بھی تھوڑا اللہ تعالیٰ جو ہے اس کا رزلٹ یہاں بھی تھوڑا بہت نکالتا ہے اعمال کا. تو حتی وقالو قد مس ابانا ضراء وسراء, پھر ہم جو ہے ان کو وہ کہنے لگتے ہیں کہ ہمارے آبا و اجداد بھی تو ان حالات سے گزرے تھے, ان کے اوپر بھی دھوپ چھاؤں آئی تھی حالات کی, وہ بھی تو پریشان ہوئے, کبھی اچھے ہوئے. ان کا کوئی تعلق نیکی اور بدی سے نہیں ہے, قوموں کے اچھے حالات سے نہیں ہے. فَأَخَذْنَاهُمْ بَغْتَةً, یہ اس لیے ہوتا ہے تاکہ ہم ان کو اچانک پکڑ لیں. جب یہ ذہنیت کسی قوم میں آتی ہے تو سو جاتی ہے وہ لمبی تار تان پیر پسار کر, اس کو اپنی اصلاح کی پھر فکر نہیں رہتی ہے, پھر وہ اچانک شکار ہو جاتی ہے سوتے میں, مارکیٹ کا انجیکشن لگ جاتا ہے. ایسے لوگ لمبی گہری نیند سو جاتے ہیں اور خدا کا عذاب اچانک ان کو پکڑ لیتا ہے. تباہی بربادی کہاں سے آ جائے گی ان کو اس بات کا احساس بھی نہیں ہے. جب تک مصیبتیں رہیں تو ڈر تو رہتا ہے کہ خدا کا عذاب تو نہیں ہے, لیکن جب خوب کھل کھیلنے کا موقع ملے تو پھر اپنی اصلاح کی توفیق بھی نہیں ملتی. لوگ سوچتے ہیں سب ٹھیک ہو گیا, پالا مار لیا ہم نے, جیت گئے, بس کامیابی حاصل ہو گئی, بہت زبردست چھلانگ ماری ہے, خدا کے عذاب کو پھلانگ گئے, اور یہ پتہ نہیں جہاں پھلانگ مار کے پہنچے ہیں وہاں پر تباہی کا کھڈ موجود ہے, وہاں موجود ہے, یہ معلوم نہیں ہوتا. فاخر نہ ہوں بختن, اچانک ان کو گردن ہم پکڑ لیتے, وہ لگائیں گے. فرمائے نہ رب کے لبل مرفات, گھات میں بیٹھا رہتا ہوں میں, ان رب کے لبل مرفات, گھات میں بیٹھا رہتا ہوں اچانک ہی, جس چوہے کو پکڑ لیتے ہیں ایسے پکڑ لیتا ہوں, ان رب کے لبل مرفات. یہ خدا تعالیٰ نے اپنا قانون بتایا, ولو ان اہل القرى امنوا واتقوا, اور اگر یہ بستیوں والے ایمان لاتے اور تقویٰ اختیار کرتے, لَفَتَحْنَا عَلَيْهِمْ بَرَكَاتٍ مِنَ السَّمَاءِ وَالْأَرْضِ, تو ہم ان کے اوپر زمین و آسمان کی برکتیں کھول دیتے, زمین و آسمان کی برکتیں کھول دیتے, لَأَكَلُوا مِنْ فَوْقِهِمْ وَمِنْ تَحْتِ أَرْجُلِهِمْ, آسمان سے بھی رزق ان کے لیے برستا, زمین سے بھی ان کے لیے اگلتا, زمین ان کے لیے اگلتی, ان کے لیے کھول دیتے. تو یہ کیا بات ہے؟ آپ کہہ سکتے ہیں تو کوئی بات نہیں, ابھی تو قرآن شریف خود ہی کہہ رہا ہے پچھلی آیت میں کہ جو ہم ان کے حالات کو پھر اچھا کر دیتے ہیں, بد لوگوں کے اوپر بھی رزق برستا ہے آسمان سے اور زمین سے, بدوں پر بھی برستا ہے, بس رہا تھا برا نظام بادل نظام کے اندر بھی, بدلنا مکانا سیت الحسنہ, ان کے حالات اچھے ہو جاتے ہیں, بدل جاتے ہیں, خوب کھاتے ہیں, خوب پیتے ہیں, خوب عائش کرتے ہیں, خوب مستاتے ہیں. اگر اسلام کے سبقے میں روٹی مل گئی تو اس میں کون سا کمال کی بات ہوئی, ملتے ان کو بھی ملتی ہے. قرآن کریم خود کہہ رہا ہے بدلنا مکانا سیت الحسنہ, حتاف وقالو, بھر جاتے ہیں, چھک جاتے ہیں, خوب اتنا ملتا ہے بادل نظام میں, تو یہ کون سی برکت کا وعدہ کر رہا ہے اللہ تعالیٰ؟ پھر برکت تو وہاں بھی موجود تھی. اللہ تعالیٰ فرمائے اگر یہ گناہ کا راستہ اختیار نہ کرتے تو میں ان کو برکت دیتا, زمین و آسمان سے برکتیں ان کے لیے برستی. اس کا صاف مطلب یہ ہے کہ وہ جو حالات اچھے نظر آ رہے ہیں تمہیں وہ برکت نہیں ہے, وہ برکت نہیں ہے. وہ جو اچھے حالات تمہیں باطل نظاموں میں نظر آتے ہیں وہ برکت نہیں ہے, وہ کامیاب, وہ کوئی صحیح چیز, یعنی یہ سمجھے کہ وہ زہر ہے بس. پہلے زہر سے خدا نے آزمایا, زہر کی جگہ دوسرے اس کا بدلہ اس میں شکر چڑھا دی گئی ہے. صرف حالات اچھے ہوئے کا مطلب صرف یہ ہے کہ اس زہر پر شکر چڑھا دی گئی ہے, جوتا ریشم کے اندر لپیٹ کے مارا گیا ہے. بس اس کا مطلب صرف یہ ہے, یہ نہیں کہ عذاب یا آزمائش کے حالات بدل گئے, یہ مطلب نہیں ہے. مطلب یہ نہیں, مطلب یہ ہوتا ہے صرف کہ اللہ تبارک و تعالیٰ ان کو ایک ایسی جھوٹی کامیابی مبتلا کر دیتا ہے جو دیکھنے میں بظاہر کامیابی لگتی ہے لیکن اس کے اندر ہلاکت چھپی ہوئی ہوتی ہے, جبکہ اسلام کے نتیجے میں جو کامیابی اور جو معاشی بہبودی اور فلاح ملتی ہے وہ حقیقی ہوتی ہے, وہ برکت ہوتی ہے, وہ واقعتاً برکت ہوتی ہے. وہ ورم نہیں ہوتا, جیسے انسان کے جسم میں ورم ہو جائے تو موٹا موٹا لگنے لگتا ہے, پھر کاٹ لے تو چہرہ اتنا بڑا ہو جاتا ہے کہ سامنے تو بڑا صحت مند ہو گیا. وہ صحت مند ہی نہیں ہے, وہ خالی پھر کا کاٹا ہوا ورم ہے, دیکھنے میں بڑا بڑا لگ رہا ہے, صحت نہیں ہے. حقیقی صحت جو ملتی ہے, حقیقی برکت جو ملتی ہے وہ ایمان اور تقویٰ کے نتیجے میں ملتی ہے. اور وہ دیکھنے کی جو بات ہوتی ہے خالی دیکھنے بھر کی, اصل بدلنا مکانا سید الحسن وہ ہوتی ہے, وہ اس میں دھوکہ لگ جاتا ہے لوگوں, لوگ ورم کو صحت سمجھنے لگتے ہیں, حالانکہ صرف ایک ورم ہوتا ہے, اپینڈکس ہوتا ہے محض, اور لوگ سمجھتے ہیں کہ کامیابی ہے, وسائل کی کثرت, اسباب کی کثرت, سامان کی کثرت, لوگ سمجھتے ہیں ساری برکتیں ہیں, وہ برکتیں نہیں ہیں, وہ ایک جھوٹی یعنی ایک ظاہر نظر آنے والی کامیابی ہے, اندر تباہی اپنے اندر چھپائی ہوئی ہوتی ہے. حقیقی برکتیں اسلام عطا فرماتا ہے, یہ دعویٰ اسلام نے فرمایا. اب ذرا آپ اس پہ ملاحظہ فرمائیں کہ قرآن کریم کہہ کیا رہا ہے, قرآن کریم آپ سے کہہ کیا رہا ہے, یہ کہہ رہا ہے لَفَتَحْنَا عَلَيْهِمْ بَرَكَاتٍ مِنَ السَّمَاءِ وَالْأَرْضِ, اگر یہ لوگ ایمان و تقویٰ کی زندگی اختیار کرتے تو ہم ان کے اوپر زمین و آسمان سے برکتیں نازل کرتے. اور دوسری جگہ کہا وَلَوْ أَنَّ الْكِتَابَ آمَنُوا وَاتَّقَوْا لَفَتَحْنَا لَأَكَلُوا مِنْ فَوْقِهِمْ وَمِنْ تَحْتِ أَرْجُلِهِمْ, یہ لوگ اپنے پیروں کے نیچے سے بھی کھاتے, اپنے زمین کے اوپر سے بھی کھاتے, اپنے آسمان کے اوپر سے بھی برستا رزق کے لیے. تو کیوں اللہ تعالیٰ یہ زمین کے اندر اس کا وعدہ کیوں فرما رہا ہے؟ وہ تو جنت آخرت میں ملیں گی آپ کو ساری نعمتیں, وہاں پر ہیں پیڑ لگے ہوئے آپ کے لیے, وہاں پر ہیں غذائیں, وہاں پر ہیں پھل پھلار, وہاں کے بعد باتیں ہونی چاہیے تھیں. یہ دنیا کے اندر کیوں, یہ کیا کیا مادی تعبیر ہے قرآن کریم. قرآن کریم دنیا کا لالچ دے رہا ہے, دنیا جو مچھر کے پر سے بھی زیادہ ذلیل ہے, دنیا جو مرے ہوئے کتے سے بھی زیادہ ذلیل ہے, اس کا لالچ دے رہا ہے آپ کو کہ اگر اسلام کے راہ پر آ جاؤ گے تو یہ دنیا تمہیں کامیاب ہو جائے گی. اس وعدہ کی طرح تو بڑا, یعنی کہ آج کل کے جو داعیان اسلام ہیں ان کے نقطۂ نظر میں تو یہ قرآن کریم بڑی قابل اعتراض بات کر رہا ہے. اس سے تو روحانیت مجروح ہوتی ہے, اس سے تو خدا تعالیٰ سے تعلق کمزور ہوتا ہے. یہاں تو ایسے ایسے نیک پڑے ہوئے ہیں کہ جو عبادت خدا کی جنت اور دوزخ کی مجھ سے بھی کوئی جیسے بھی نہیں کرتے, جنت کو بھی جلا دیں گے اور دوزخ میں بھی پانی سے بجھا دیں گے تاکہ کوئی جنت کی لالچ میں اور دوزخ کی ڈر سے عبادت نہ کرے. ایسے ایسے نیک پڑے ہوئے ہیں اور وہاں پر قرآن کریم جو ہے دنیا میں لالچ دے رہا ہے کہ دنیا میں تمہیں کھانے کو ملے گا, دنیا تمہیں کامیاب ہو جائے گی, کھاؤ گے پیروں کے نیچے سے بھی کھاؤ گے, آسمان سے بھی برسے گا. یہ سب کیا ہے؟ قرآن کریم تو روحانیت کی تعمیر کے لیے آیا ہے کہ تمدن کی تعمیر کے لیے آیا ہے؟ قرآن کریم جنت کی نعمتیں آپ کو دینے کے لیے آیا ہے کہ دنیا کے دھندوں میں پھنسانے کے لیے آیا ہے؟ تو یہ دنیا کا لالچ کیوں دے رہا ہے قرآن کریم؟ ذرا غور تو فرمائیں, یہ کیا بات ہے؟ حضور اکبر صلی اللہ علیہ وسلم فرما رہے ہیں, عربوں سے پہلی دن فرما رہے ہیں کہ اگر تم نے میرا کلمہ مان لیا تو سارا عرب تمہارے پیروں میں گر پڑے گا اور سارا عجم تمہارا تابع دار ہو جائے گا. یہ حکومت کا لالچ بھائی, اللہ کی بات کرتے ہیں, اللہ کی عبادت کی بات کرتے ہیں, لالچ یہ کی بات نہیں کہ لالچ دے رہے ہیں, حکومت کے لالچ دے رہے ہیں کہ سارا عرب تمہارے پیروں میں گر جائے گا اور سارا عجم تمہارے قدموں میں گر جائے گا. یہ سب کیا ہے؟ اور یہاں قرآن کریم کہہ رہا ہے, اس کا صاف مطلب یہ ہے کہ بہت نازک مزاج لوگ جو روحانیت کی تعبیر اور تشکیل کرتے ہیں وہ قرآن کریم کا پیش کرتا تصور نہیں. قرآن کریم ایک ریئلسٹک حقیقت پسند کتاب ہے, وہ آپ کو صحیح معنی میں جو صحیح اصول دعوت ہے اس انداز سے آپ کے سامنے بات رکھتی ہے قرآن کریم. کیا قرآن کریم سے بھی زیادہ بہتر کوئی اللہ سے جوڑنے والی کتاب ہو سکتی ہے؟ اور کیا قرآن کریم سے بھی زیادہ روحانی سبق دینے والی کوئی کتاب ہو سکتی ہے؟ لیکن قرآن کریم خود اسلام کو جو ہے دنیا کی تعمیر کا عنوان بنا کے پیش کر رہا ہے خود. یہ ایک نفسیاتی حقیقت ہے, دنیا میں کوئی بھی قوم اس وقت تک آپ کی ملت میں شامل نہیں ہوتی ہے جب تک اس کو یہ یقین نہ ہو کہ میں جس سماج میں شامل ہو رہی ہوں یہ سماج میری حفاظت کرنے کی صلاحیت رکھتا ہے. آج دلت ہیں, ہریجن ہیں, لوگ ان کو مسلمان کرنے کی بات کرتے ہیں لیکن اس کی جب تک مسلمان نہیں ہوں گے جب تک آپ کو یقین نہ آپ ان کو یہ یقین نہ دلا دیں کہ تمہارے پر جو مظالم تمہارے سماج میں ہو رہے ہیں, برہمن جو تمہارے پر مظالم توڑ رہے ہیں, ان سارے مظالم کا ہم مقابلہ کریں گے اور ہمیں تمہیں ان مظالم سے بچا لیں گے. اگر آپ یہ یقین دلائیں میں نے کام دیکھنا چاہتا ہے انسان کی فطرت ہے, اللہ تعالیٰ اس فطرت کو جانتا ہے کہ اس نے انسان کو بنایا ہے. انسان دنیا میں بھی خوشحال چاہتا ہے, خوشحالی چاہتا ہے, دنیا میں پھٹی کر زندگی نہیں گزارنا چاہتا. یہ عام انسان کی زندگی نہیں, جو شذوذ ہے, جو خوشحال, جو ان خاص خاص لوگ ہوتے ہیں, بازے ایسے چند پیدا ہوتے ہیں بس دنیا سے الگ تھلگ بالکل, جنہیں نالی کے اندر لیٹنے میں مزہ آتا ہے. لیکن دنیا میں انسان کی فطرت خدا نے ایسی بنائی ہے کہ وہ آدمی خوش و خرم رہنا چاہتا ہے, بیوی بچوں میں رہنا چاہتا ہے, खुशहाल घर में रहना चाहता है, हंस के मुस्कुरा के रहना चाहता है, उसे कोई दुनिया में जीना नहीं चाहता है। कुरान करीम जिस खुदा की किताब है उसने इंसान को बनाया है, वो इंसान की फितरत को जानता है। इसलिए कुरान करीम जिस अंदाज में लोगों को अपील करता है वो यही है कि रब्बना आतिना फी दुनिया हसना व फिल आखिरति हसना, ए हमारे परवरदिगार हमें दुनिया के अंदर भी कामयाब फरमा, यहाँ भी हमें बेहतरी अदा फरमा और आखिरत में भी बेहतरी अदा फरमा। कहीं भी हम घाटे का सौदा नहीं करना चाहते, न यहाँ न वहाँ। दीन जो है कामयाबी का अगर रास्ता है तो यहाँ भी हमको कामयाबी अदा फरमाएगा, वहाँ भी हमें कामयाबी अदा फरमाएगा। और इसको कुरान करीम खुद बन बता रहा है कि अगर ये लोग ईमान और तकवा की राह अख्तियार करते तो हम तो इनके ऊपर आसमान और जमीन की बरकतें खोल देते, खाया नहीं जाता इतना इनको खाने के लिए देते। ऐसे वसाइल ऐसे अस्बाब ये झूठी चमक दमक से रीझ गए, निजाम है बातें जो चंद रोटी के टुकड़े इनके ऊपर फेंके ये उसके ऊपर रीझ गए, हालांकि वो तो सिर्फ खाने के लिए थे। जैसे कि मछली के लिए डाल देते हैं गोश्त का टुकड़ा, मछली बड़ी खुश खुश आती है खाने के लिए, वाह कितना बड़ा घेरा मुझे मिल गया खाने के लिए, और ये मालूम नहीं कि अभी मैं मुंह मारूंगी तो मैं शिकार हो जाऊंगी, ये पता नहीं है। शिकार करने के लिए वो घेरा उसमें बना होता है कांटे में, और ये समझती है कि हमारा नाश्ता इसमें रखा हुआ है। तो इंसान ये नहीं समझता है कि जो निजाम है बातिल तुमको झूठे लुकमे चंद देते हैं, जो झूठी चमक दमक है ये तो तुम्हें फांस लेते हैं, ये तो तुम्हें बर्बादी के राह पर डाल देते हैं। असल बरकतें, असल कामयाबियां, दुनिया की असल खुशहाली तो तुम्हें इस्लाम अता करे, निजाम हक इस्तेमाल अता करे। ये जो है खामखई भटक ली, खामखई दूसरों की चमक दमक पे रीझ गए, समझे बस यही है कामयाब लोग, हम तो मट्टी में धंसने के लिए पैदा हुए हैं, इन्हीं की बात करेंगे, इन्हीं का झंडा उठाएंगे, इन्हीं का नारा लगाएंगे तो रोटी भी मिलेगी, वरना रोटी भी नहीं मिलेगी। इस्लाम तो भूखा मार देगा, फाके करा देगा हमें, हमें तो ये तो अल्लाह का ऐसा भी नहीं, इस्लाम कोई फाके नहीं है। वला वन्नम आमनू वत्तकौ लफतहना अलैहिम बरकातिन मिनस समाई वल अर्ध, लोग अगर ईमान और तकवा की राह अख्तियार करें तो हम तो उनके ऊपर आसमान और जमीन की बरकतों के दरवाजे खोल दें। आसमान बरकतें हकीकी, वो नहीं है झूठी झूठी जो ये है कि सुम्मा बदलना मकाना सैयदिल हसना, ये नहीं कि जो देखने में अच्छे हालात लगते हैं, पैकिंग बड़ा खूबसूरत लगता है, वो नहीं, बल्कि हकीकी तौर से बरकत हम लोगों को अता फरमाए। वलाकिन कज़्ज़बू, लेकिन लोग तो झुठला देते हैं, लोगों ने झुठला दिया, फ़अख़ज़नाहु बिमकानि सुकून, तो हम उनके अमाल के सबब फिर उनको पकड़ लिया करते हैं, बाद में पकड़ते हैं, पहले बासा फिर जर्रा और फिर अच्छे हालात, फिर बाद में पकड़ लेते हैं। बाद में जो पकड़ना है ये होता है अजाब, فَأَخَذْنَاهُمْ بَغْتَةً فَإِذَا هُمْ مُبْلِسُونَ أَفَأَمِنَ أَهْلُ الْقُرَىٰ أَن يَأْتِيَهُمْ بَأْسُنَا بَيَاتًا وَهُمْ نَائِمُونَ, क्या ये लोग ये समझते हैं बस्तियों वाले हमारा अजाब नहीं आएगा, ये सो रहे होंगे सोते में नहीं आ जाएगा, ये दोपहर में खेल कूद कर रहे होंगे और अजाब नहीं आ जाएगा, हमारा अजाब छुप कर भी आएगा दिन दहाड़े भी आएगा, बयातन वहम नाइमून, सो रहे होंगे छुप कर भी आएगा अचानक बेखबरी में भी आएगा, जुहम वहम यलाबून दिन दहाड़े भी आएगा, हमको कोई रोक नहीं सकता, कैसे भी हमारा अदब आ सकता है। अफा अमीनू मगर अल्लाह, क्या ये लोग खुदा की चाल से अपने आप को महफूज समझते हैं? अफा अमीनू मगर अल्लाह, खुदा की चाल से अपने आप को महफूज समझते हैं? चाल मकर कर रसूल अल्लाह ताला, चाल चाल मकर कहते हैं खुफिया तदबीर को, जो आप समझ ना सके, आखिर तक आप बस तले खड़े रहे कि वाह मैं तो जीत गया, मैंने तो बाजी मार ली, पाला मार लिया मैंने, मैं तो कोई हराने वाला नहीं, मैं तो बड़ा कामयाब हूँ। अब पता नहीं कि आपकी तबाही, आपकी जड़ खुकल हो चुकी है, आप तबाह होने वाले हैं, आखिरी सेकंड तक आप तने खड़े हैं, क्या मुफलेज, जैसे कि लश्करों में आपने देखा होगा कि वर्दियां रंग देते हैं, ये बॉर्डर सिक्योरिटी फोर्स की जो है बिल्कुल ऐसी सबसे 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 झाड़ी झाड़ी बना देते हैं, क्या मुफलेज कहते हैं इसको, इसको कहते हैं मकर अरबी में धोखा देने के लिए भेस बदल लेना, धोखा देने के लिए भेस बदल लेना। बाहर से जहाज अगर कोई भी यानी पंपिंग कर रहा है तो वो समझे नहीं कि नीचे झाड़ियां हैं कि आदमी, वर्दी का रंग देख के धोखा खा जाए, तो अल्लाह ताला कैमोफ्लेज करता है धोखा, धोखा तुमको लगता है तो बड़ा आराम, बड़े अकराम, बड़ी ऐश आ रहे हैं, बड़े मजे आ रहे हैं, लेकिन ये उसका तस्वीर होती है। चाल जो है अरबी में उर्दू में जो है गलत माना में समझा जाता है इसको चाल को, लेकिन असल में आप गौर करें तो ये कोई बुरा लफ्ज नहीं है, चाल चेस है, शतरंज हो रहा है, आप अपनी चाल चल रहे हैं, मैं अपनी चाल चल रहा हूँ, इस चाल में जिसकी बेहतर चाल होगी वो जीत जाएगा, जिसकी बेहतर चाल होगी वो जीत जाएगा, यानी जो सही तौर से अपनी गोट चलेगा, जो सही तौर से अपने असबाब को इस्तेमाल करेगा वो जीत जाएगा, इसी को चाल कहते हैं। खुदा ताला की चाल का मतलब ये है कि खुदा ताला ऐसे सेट करता है असबाब को, हालात को, कि आप डिफीट खा जाएंगे, खुदा ताला से आप जीत नहीं सकते हैं, आपके सारे गट्स, सारी जितनी भी आपने अकल इस्तेमाल की है, जितना भी आपने सेट किया है, मैं तो बड़ा चालाक, बड़ा पढ़ा लिखा, बड़ा प्लानिंग करने वाला, इसके मुकाबले में खुदा ताला जब अपनी मंसूबे को अमल में लाएगा तो आपकी सारी प्लानिंग रखी रह जाएगी, ये मतलब है मकर। तदबीर खुफिया उसकी चाल, अब उसकी बारी है, वो अपनी चाल चल रहा है, आप अपनी चाल चल चुके हैं। अमीनु मकर अल्लाह, ये खुदा की चाल से अपने आप को बड़ा महफूज समझते हैं। फला यामनु मकर अल्लाह इल्ला अल-क़ौमुल ख़ासिरून, और जिन्हें पयानेकार नुकसान उठाना है वही खुदा की चाल से बेखौफ हुआ करते हैं, जो बर्बाद हो जाने वाले हैं, अगर बुद्धि मारी जाती है उनकी मत मारी जाती है, مت ماری جاتی ہے تباہ ہونے والے قوموں کی، بے خوف ہو جاتے ہیں، سمجھتے نہیں خدا تعالیٰ کے منصوبوں کو۔ قوت فکر و عمل پہلے فنا ہوتی ہے، تب کسی قوم کی قسمت میں زوال آتا ہے۔ اللہ تعالیٰ پہلے عقلیں مست کر دیتا ہے، سوچنے کی کھوپڑی جو ہے وہ گھوم جاتی ہے، سمجھ میں نہیں آتا، سمجھتے ہیں بڑے کامیاب، واہ بڑے قدم آگے جا رہے ہیں ہمارے، بڑے پروگریس کر رہے ہیں، اور تباہی بربادی بالکل منتظر ہے۔ اس کا معلوم نہیں ہوتی کہ بالکل منتظر ہے۔ یہ اللہ تعالیٰ نے رکوع میں اصول بیان فرمایا۔ اور پھر آپ سے ایک سوال، اولم یہدی الذین یرثون الارض من بعد اہلھا اللہ نشاء واصبناهم بذنوبهم، پھر ان قوموں کے بعد جو دوسری قومیں آئیں آخر انہیں سبق کیوں نہیں ملا؟ یہ ساری قومیں جن کے قصے بیان ہوئے، یہ عاد، یہ ثمود، یہ قوم لوط، کس چیز میں کم تھے یہ لوگ؟ دولت نہیں تھی، جمعیت نہیں تھی، سیاست نہیں تھی، حکومت نہیں تھی، طاقت نہیں تھی، کون سی چیز ان کے پاس نہیں تھی؟ عقل مند نہیں تھے، چالیں خوب چلی انہوں نے، زمین سے نیست و نابود کیوں ہو گئے؟ یہ کیا بات تھی؟ کون سا جرم سرزد ہوا تھا ان سے؟ مظالم، ظلم کی انتہا، عدوان، سرکشی، اور آنکھوں پہ پردے پڑ جانا۔ جب یہ انتہا کو پہنچ جاتا ہے تو ایسی قوم کو پھر خدا تعالیٰ عذاب دینے کا فیصلہ کر لیتا ہے۔ یہ کہانی بارہا دہرائی گئی ہے تاریخ میں، ایک قوم نہیں ہزاروں قومیں تباہ ہوئی ہیں، پورا ریکارڈ تمہارے سامنے ہے۔ بہت بہت ترقی یافتہ، سائنس اعتبار سے بڑی ترقی یافتہ قومیں تباہ و برباد ہو گئی، تمہارے ساتھ ایسا کیوں نہیں ہوگا؟ ایسے سبق تم نے کیوں نہیں لیا؟ جس باٹ سے خدا تعالیٰ نے دوسرے کو تولا، اسے تمہیں کیوں نہیں تولے گا؟ تمہارے لیے دوسری ترازو ہے، تمہارے لیے دوسرے باٹ ہیں، دوسرے قوانین ہیں، آخر قومیں سبق حاصل کیوں نہیں کرتی؟ یہ اللہ تعالیٰ بیان فرما رہا ہے۔ اولم یہدی للذین یرثون الارض من بعد اہلھا اللہ نشاء واصبناهم بذنوبهم، آخر کیوں نہیں کرتے؟ ونطبع علی قلوبهم، ان کے دلوں پر مہر لگا دیتے ہیں ہم، مہر لگا دیتے ہیں یعنی پٹ کر دیتے ہیں ان کی آنکھوں کو، چوپٹ ہو جاتی ہیں ان کی عقلیں، کچھ سمجھ میں نہیں آتا۔ ہوں مہر لگانے کا مطلب یہ ہوتا ہے، جب کسی قوم کو برباد کرنے کا ارادہ کرتے ہیں تو اس کی عقلیں چوپٹ کر دیتے ہیں۔ آپ کہتے ہیں جو اللہ میں نے چوپٹ کر دی تو پھر اللہ میں ناراض کیسے ہو رہا ہے؟ چوپٹ کر دی عقل، تبھی تو غلطی ہو رہی ہے، تو چوپٹ تو اللہ میں نہیں کی ہے۔ سوال کا میں آپ کو کئی بار سمجھا چکا ہوں، خدا تعالیٰ انہی قوموں کی عقلیں چوپٹ کرتا ہے جو اپنے آپ کو اس کا اہل ثابت کر دیتی ہیں کہ ہاں ہمیں چوپٹ کر دینا چاہیے۔ خدا تعالیٰ پھر اپنے اس قانون کو عمل میں لاتا ہے، اور کسی قوم کی تباہی کی ابتدا ہوتی ہے جب اس کی عقل پر مہر لگا دی جائے۔ مہر لگانے کا مطلب یہ ہے کہ اب اس کی بربادی کا فیصلہ ہو چکا، اور یہ مہر لگتی ہے اس وقت جب وہ اس کے لیے جواز فراہم کر دیتی ہے، جب اپنے آپ کو جسٹیفائی کر دیتی ہے، واقعی میں اس قابل ہوں کہ میری قسمت پر مہر لگا دی جائے، تب خدا تعالیٰ لگاتا ہے اپنے قانون کے مطابق۔ پہلے اپنے آپ کو قوم مستحق بناتی ہے اس مہر کا، اور پھر خدا تعالیٰ لگاتا ہے، یہ مطلب۔ ونطبع علی قلوبهم فهم لا يسمعون، کیوں لگاتا ہے؟ اس کا جواب اگلی آیت میں ہے۔ ہم ان پر مہر لگا دیتے ہیں، کیوں لگا دیتے ہیں، کس طرح لگا دیتے ہیں، یہ اس کا جواب یہ ہے۔ تلکل قرا نقص علیکم من انبائها، دیکھ لو ان قوموں کو جن کے قصے ہم نے تم سے بیان کیے ہیں۔ لقد جاءتهم رسلهم بالبينات، ان کے پاس ہمارے رسول آئے اور سارے دلائل لے کر کے آئے، ساری نشانیاں لے کر کے آئے، کوئی کسر نہیں چھوڑی سمجھانے میں، بات کو پوری طرح سے سمجھا دیا۔ فما كانوا ليؤمنوا، لیکن وہ ایمان لا کر ہی نہ دیے، بما كذبوا من قبل، وجہ یہ تھی کہ یہ ضد تھی انہیں کہ وہ تو پہلے انکار کر چکے ہیں، جس بات کا ایک دفعہ نہ نکل گئی تو نہ نکل گئی، انکار کر دیا تو کر دیا، اڑ گئے تو اڑ گئے، بس ناک کا سوال ہے، مونچھ کا سوال ہے، اپنی برادری، اپنی ذات برادری اور اپنی پارٹی کا سوال ہے، اپنی جمعیت کا سوال ہے، اس لیے بما كذبوا من قبل، چونکہ انکار کر چکے تھے اس لیے مان کر نہیں دیا۔ كذلك يطبع الله على قلوب الكافرين، اس لیے اللہ مہر لگا دیا کرتا ہے، اس طرح اللہ تعالیٰ مہر لگا دیا۔ مہر شروع بتایا ہم مہر لگا دیتے ہیں، کیوں لگا دیتے ہیں، اس کا جواب یہ دیا، لوگ جب ضد و اصرار میں اور انکار میں اتنے ضدی ہو جاتے ہیں، بات حق مان کر دیتے نہیں، دل میں آتا ہے مگر عقل سے مان کر نہیں دیتے ہیں، تسلیم زبان سے کر کے نہیں دیتے ہیں، یہ وقت ہوتا ہے جب خدا ان کے اوپر مہر لگا دیا کرتا ہے، اس طرح مہر لگ جایا کرتا ہے، اس طرح مہر لگ جاتی۔ كذلك يطبع الله على قلوب الكافرين وما وجدنا لأكثرهم من عهد، ہم نے لوگوں کی اکثریت کو عہد کا پابند نہیں پایا، لوگوں کی اکثریت کو ہم نے عہد کا پابند نہیں پایا۔ عہد کیا ہے؟ کون سا عہد ہے جس کا پابند نہیں پایا؟ ہر بار جب جوتے لگتے ہیں تو عہد کرتی ہیں قومیں بھی اور افراد بھی کہ اب ہم غلط راہ پہ نہیں چلیں۔ جب خدا تعالیٰ کی طرف سے جوتا پڑتا ہے تو عہد ہی ہوتا ہے کہ ہاں اب صحیح کر لیں گے، اپنے آپ صحیح کر لیں گے، حق کو مانیں گے، حق کی تلاش کریں گے، لیکن جو ہی اچھے حالات آئے اس عہد کو فراموش کر دیتے ہیں۔ یہی وہ عہد ہے جو انسان کی فطرت میں ہے، جوتا کھانے کے بعد ہاتھ جوڑنا، حالات صحیح ہوئے تو بھول جانا۔ وَإِذَا مَسَّ الْإِنسَانَ ضُرٌّ دَعَانَا ثُمَّ إِذَا خَوَّلَهُ نِعْمَةً مِنَّا قَالَ إِنَّمَا أُوتِيتُهُ عَلَى عِلْمٍ عِندِي، جب انسان پر آفت ٹوٹتی ہے بڑی لمبی لمبی دعائیں مانگنے لگتا ہے، ہاتھ پھیلا دیتا ہے خدا کے آگے، باری تعالیٰ پروردگار پروردگار، اور جب ثم إذا خوّلَهُ نِعْمَةً مِنَّا، پھر جب اس کے حالات اچھے ہو جاتے ہیں، قَالَ إِنَّمَا أُوتِيتُهُ عَلَى عِلْمٍ عِندِي، تو کہنے لگا ہے
कहने लगता है, ये सब कुछ तो इसलिए हुआ है कि मैं बहुत होशियार आदमी हूँ। उतीतुहुंदी, कैसा पढ़ा लिखा, कैसा इल्म वाला, कैसा गर्स वाला हूँ, हालात को पलट देना जानता हूँ। हालात को पलट के रख दिया मैंने, कैसे बुरे हालात आए थे कैसा पलट के रख दिया मैंने। कोई बात है मेरे अंदर, इनमा होती तू वाला इल्म नहींदी, ये इंसान की नफ्सियात अल्लाह ने फरमाई। जरा जूता पड़ेगा सब भूल जाएगा। अब हाथ जोड़ रहा है, सजदे पे सजदा कर रहा है, दुआ पे दुआ मांग रहा है, खुदा ताला से अहदे वफादारी उस्तवार कर रहा है, और जरा कुछ हालात निपटे नहीं, जरा कर्फ्यू हटा नहीं, मस्जिदें खाली एक बार फिर खाली हो जाती। वमा वजदना लिअक्सरिहिम मिन अहद, जरा कुछ परेशानी हुई तो आयत करीम आ रहा है 1,25,000 दफा ला इलाहा इल्लल्लाह सुभान अल्लाह इन्नी कुंतु मिनज़ ज़ालिमीन। मस्जिदों में चादर बिछा बिछा कर जोए पड़े जा रहे हैं, बहुत जबरदस्त, बहुत नरम टोपी हर एक के सर के ऊपर रखी हुई है, अजान सुनते ही दौड़ रहे हैं, मस्जिद भरी पड़ी है। और उसके बाद हालात जरा बेहतर हुए तो फिर VCR लग जाता है, फिर सनेमा आलाबाद हो जाते हैं, फिर खुदा का खौफ दिल से निकल जाता है, इंसान अपने अहद को निभाता नहीं। वमा वजदना लिअक्सरिहिम मिन अहद, इंसानों की अक्सरियत उस अहद को फरामोश कर देती है जो आजमाइशों में और मुसीबतों में वो अपने खुदा से करता है, उसको फरामोश कर देती है। वमा वजदना लिअक्सरिहिम मिन अहद वही वजदना अक्सरहुम लफासिकीन, और अक्सर लोग तो हमने यही देखा कि वो हद इताअत से निकल जाते हैं, आते हैं हद इताअत में, मौका मिलते ही भाग निकलते, मौका मिलते ही भाग निकलते, बस थोड़ी देर के लिए जरा दिल में कुछ गुदाज आया, जरा नरमी आई, वो कैफियत मुस्तकिल नहीं हो पाती। हालांकि ये मसाइब इसलिए आते हैं कि वो कैफियत मुस्तकिल हो जाए आपके अंदर, खुदा ताला से आपका दिल जुड़ जाए। अगर ये चीज है तो वो आजमाइशें आपके लिए रहमत बन जाएंगी, रहमत बन जाएंगी, और अगर ये चीज पैदा नहीं होती तो ये आपके लिए बायस अजाब बन जाएंगी। ये अल्लाह ताला ने इसमें आपको अजाब और आजमाइश का फलसफा पूरी तरह से समझाया। मैं एक दफा और तर्जुमा की देता हूँ, और कोई भी बस्ती ऐसी नहीं है, हमने नहीं किसी बस्ती में भी ऐसा नहीं हुआ कि हमने कोई रसूल भेजा हो और बस्ती के लोगों को ये पहले तंगी और सख्ती में हमने मुब्तला न किया हो, यानी माली तंगी में और अमराज की तंगी में मुब्तला न किया हो, इस ख्याल से कि शायद उनके दिल में गुदास पैदा हो जाए, फिर हमने उनकी बदहाली को खुशहाली से बदल देते, फिर हम ये करते हैं कि बदहाली को खुशहाली से बदल देते, यहाँ तक कि वो खूब फल फूल जाते हैं और कहने लगते हैं हमारे बुजुर्गों पर भी अच्छे बुरे हालात आए थे, ये कौन सी नई बात है, ये तो कानून कुदरत है, चलता ही रहता है, एक फैक्ट है, ऐसा होता ही रहता है, अच्छे बुरे हालात हमारे पर आते ही रहते हैं, आखिरकार हम अचानक पकड़ लेते हैं और उन्हें खबर तक नहीं होती, अचानक पकड़ लेते हैं, अजाब आ जाता है। अगर बस्तियों के लोग ईमान लाते और तकवा की रविश इख्तियार करते तो हम उन पर आसमान और जमीन से बरकतों के दरवाजे खोल देते, मगर उन्होंने तो झुटला दिया, लिहाजा हमने उस पूरी कमाई के हिसाब में उन्हें पकड़ लिया जो वो समेट रहे। फिर क्या बस्तियों के लोग अब इस बात से बेखौफ हो गए हैं कि हमारी गिरफ्त कभी अचानक उन पर रात के वक्त नहीं आएगी जबकि वो सोए पड़े होंगे? क्या उन्हें इत्मीनान हो गया है कि हमारा मजबूत हाथ कभी एकाएक उन पर दिन के वक्त नहीं पड़ जाएगा जबकि वो खेलकूद में मसरूफ होंगे? क्या ये लोग अल्लाह की चाल से बिल्कुल बेखौफ हो गए हैं? हालांकि अल्लाह की चाल से वही लोग बेखौफ होते हैं जो तबाह होने वाले होते हैं। फिर क्या इन लोगों को जो साबिक अहले जमीन के बाद जमीन के वारिस हुए हैं इस अमरे वाकई ने कोई सबक नहीं दिया कि हम जब भी चाहते हैं तो उनके कसूरों पर उनको पकड़ सकते हैं, लेकिन वो सबक आमोज हकायक से तगाफुल बरतते हैं और हम उनके दिलों पर मोहर लगा देते हैं, फिर वो कुछ नहीं सुनते, कुछ नहीं समझते। ये कौमें जिनके किस्से हम तुम्हें सुना रहे हैं तुम्हारे सामने मिसाल में मौजूद है, उनके रसूल उनके पास खुली खुली निशानियां लेकर के आए थे मगर जिस चीज को वो एक बार झुटला चुके थे फिर उसे मानकर ही न दिया। देखो इस तरह हम मुनकिरीन हक के दिलों पर मोहर लगा देते हैं और हमने लोगों की अक्सरियत में पास अहद नहीं पाया है बल्कि अक्सर लोगों को हमने यही देखा कि वह इताअत से निकल जाते हैं। कुछ सवाल दस के बारे में फैसला इससे होगा कि अहले इस्लाम है, मुसलमान पर अजाब नहीं आएगा, ये आजमाइश है खुदा से जोड़ने के लिए, चुनाचे जुड़ गए। वही बोस्निया के लोग जो जिनकी औरतें जो है अंडरवियर पहने घूमती थी, वही बोस्निया के लोग जो मस्जिदों में जाते नहीं थे आज अपनी पहचान अपनी शनाख्त इस्लाम से कर रहे हैं, यही तो तजर्रु है जो आजमाइश के नतीजे में उनके अंदर पैदा हुआ, खुदा से जुड़ गए वो, यही आजमाइश का मकसद था। कौन चेचनिया में जानता था कि इस्लाम क्या है, बोस्निया में कौन जानता था इस्लाम क्या है, आज अल्लाह अकबर के नारे लगा रहे हैं, आज अल्लाह अकबर के नारे पर अपनी कुव्वत तलाश कर रहे हैं। कम्युनिस्ट रूस में रहने वाले चेचनिया के लोग जिन्होंने कभी मजहब की बात नहीं सुनी थी आज मजहब के अलमबरदार बने हुए हैं, ये इस बात की अलामत है कि आजमाइश अजाब नहीं, عذاب ہوتی تھی تو اور تباہ ہو جاتے، اور پھٹ ہو جاتے، اور دین سے دور ہو جاتے، اور خدا کی لعنت کے مہر کے مستحق ہو جاتے اور بھی زیادہ. اگر عذاب ہوتا تو دین کے قریب نہیں آتے، دین سے دور ہوتے. آزمائش ہے اس لیے دین کے پاس آئے. سیدھی سی بات. میں نے جن لوگوں کی بات کہی تھی ان کے نزدیک اعمال کہتے ہیں نماز پڑھنے کو. میں جن کی بات کہہ رہا تھا نا کہ اعمال ہمارے اندر نہیں رہے اس لیے ہم پہ عذاب آ رہے ہیں، وہ اعمال کا ترجمہ کرتے ہیں نماز. لیکن میں میرا لفظ نہیں تھا وہ، میں نے ابھی طرف سے نہیں بولا تھا وہ. ہمارے نزدیک تو اعمال پورا دین ہے. پورا دین، دین کا ہر حکم جو ہے وہ عمل میں شامل ہے. پورا دین عمل ہی عمل ہے. اللہ کی جس امر کو بھی آپ پورا کرتے ہیں وہ عمل ہے. زندگی کے ہر معاملے میں خدا تعالیٰ کی ہدایت اور رہنمائی موجود ہے. یعنی کہ مثال کے طور پر اب یہ سات بھائی بیٹھے ہیں اور یہ اس کو سیٹ کر رہے ہیں، اس کو ٹیپ ریکارڈر کو سیٹ کر رہے ہیں، یہ مائک کو سیٹ کر رہے ہیں. اب عمل کیا، اگر آپ روایتی تصور سے آشنا ہیں تو آپ سے یہ کہیں گے کہ نماز کے لیے جانے والا ہر قدم کے اوپر 10 نیکی ملتی ہے، چونکہ اس کو آپ نے عمل سمجھا. لیکن جو آدمی ہر عمل کو جو دین کو تقویت پہنچائے عمل سمجھ رہا ہے، وہ یوں بھی کہہ سکتا ہے کہ جتنی بار ٹیوب گھما رہے ہیں ہر ٹیوب پہ 10 نیکیاں مل رہی ہیں. یہ پوسٹر چپکانے کے اوپر جو ہے 1000 نیکیاں ملتی ہیں، اس سے سجانے پہ اتنی ملتی ہیں، دری بچھانے پہ اتنی ملتی ہیں، مائک سیٹ کرنے پہ اتنی ملتی ہیں. کیونکہ عمل کا کانسیپٹ یہ ہوا اب کہ ہر وہ چیز جو اسلام کو تقویت پہنچائے وہ عمل ہے. ہر وہ چیز عمل ہے. لئی بنائی جو آپ نے پوسٹر کے لیے اس پہ آپ کو اتنی نیکیاں ملی. ہر وہ چیز جو نعرہ لگایا آپ نے اسلام کے لیے اس پہ آپ کو اتنی نیکیاں ملی. ہر چیز پر عمل ہے. جو سیل آپ نے سیٹ کیا اس سیل سیٹ کرنے میں آپ کو 10000 نیکیاں مل گئی مثال کے طور پر. تو اب یعنی اس کانسیپٹ کو جو چیز بھی دین کے لیے فائدہ مند ہے اس میں آپ جب انوالو ہوتے ہیں وہ عمل ہے ہمارے نزدیک، اور اس کے لیے ثواب کے خدا کے وعدے ہیں، ثواب اس میں ملے گا آپ. دیکھیے سیاست، ایک میرا غلط فہمی دور کر لیجیے، یہ سوال ہوتا ہے بار بار، میں آپ کو بتا دوں. ہم فی الحال جو ہے ظاہر ہے کوئی سیاسی نظام نہیں چلا رہے ہیں، ہے نا، کوئی سیاسی نظام نہیں چلا رہے ہیں. مسلمان اسلام والے، ہم تو ایک اور سیاسی نظام کے تحت رہ رہے ہیں. لہٰذا یہاں پر سیاست کا مطلب صرف اتنا ہی ہوتا ہے کہ اپنی ملت کے حالات سے واقف رہنا. ملت کے جو لوگ جو ہے اسلام کے سربلندی کے لیے جدوجہد کر رہے ہیں ان کے لیے دعا کرنا، دعائے خیر کرنا، ان سے اپنے جذبات کو وابستہ کرنا، یہ کہہ سکتے ہیں. اس کو آپ سیاست بھی کہہ سکتے ہیں سیاسی حالات میں، بلکہ اس کو آپ زیادہ بہتر انداز میں ملی حالات سے دلچسپی، ملت سے وابستگی کہہ سکتے ہیں، ظاہر بات ہے. اور اس کے لیے حضور کی حدیث ہے کہ جو اپنی ملت سے ملم یاتم بھی امور المسلمین فلیس منا، جو لوگ ملت کے حالات سے دلچسپی نہ رکھے وہ مسلمان نہیں ہے. ملت کے حالات سے دلچسپی نہ ہو کہ کیا بیت رہی ملت کے اوپر، وہ مسلمان نہیں. ملم یاتم بھی امور المسلمین فلیس منا. اور پھر یہ کہ دنیا کے سامنے یہ بات واضح کرنا کہ اللہ کے علاوہ کوئی حاکم برحق نہیں ہے اور اللہ کے علاوہ کوئی مطاع برحق نہیں ہے، یہ وہ فرض ہے جو نماز سے بھی پہلے مسلمانوں پر فرض ہے. اسلام کی بنیاد 5 ارکان پر ہے، ایمان کی نہیں، اسلام کی. شہادت لا الہ الا اللہ، وقام الصلاۃ وایتاء الزکاۃ، لا الہ کی شہادت دینا، نماز پڑھنا، زکات دینا، حج کرنا، روزہ رکھنا، یہ 5 ارکان ہیں اسلام کے. لوگ اس میں سے پہلے رکن ترجمہ کرتے ہیں لا الہ الا اللہ پڑھنا، پڑھنے کا لفظ نہیں ہے حدیث میں، بلکہ شہادت دینا. دنیا کے سامنے اس بات کو واضح کرنا کہ اللہ تعالیٰ کے علاوہ، شہادت کا مطلب ہوتا ہے وہ بات جو آپ جانتے ہیں اس کو بتا دیں جو نہیں جانتا. شہادت کا مطلب یہ ہوتا ہے جو دنیا واقف نہیں ہے خدا تعالیٰ کی الوہیت سے، اس کی حاکمیت سے، اس کو آپ آگاہ کر دیں، بتا دیں. یہ آپ کے اوپر وہ فرض ہے جو نماز سے بھی پہلے فرض ہے. اور قرآن کریم کی تمام آیات کے اندر اس کا تذکرہ موجود ہے. حضور اقدس علیہ الصلوۃ والتسلیم کے اوپر جب نماز فرض نہیں کی گئی تھی اس وقت بھی یہ فرض کیا گیا تھا، یا ایھا المدثر قم فانذر وربک فکبر. پہلا فرض ہے یہ. 5 فرضوں میں سے سب سے پہلے لوگ نماز کا ذکر کرتے ہیں اور اس کو ڈال دیتے ہیں شہادت لا الہ الا اللہ کو ایمان والے خانے میں کہ ہم نے کلمہ پڑھ تو لیا. حالانکہ کلمہ پڑھنا مراد نہیں ہے، بلکہ دنیا کے سامنے لا الہ الا اللہ کی گواہی دینا کہ اللہ کے علاوہ کوئی حاکم اور کوئی مطاع برحق نہیں ہے. یہ آپ پر وہ فرض ہے جو نماز سے بھی پہلے فرض ہے. یہ وہ عمل ہے جو نماز سے بھی بڑا عمل ہے. یہ اس وقت بھی فرض تھا جب نماز بھی فرض نہیں تھی، اور حضور کے اوپر بھی فرض ہے. اس کو اچھی طرح سمجھ لیں، یہ اسلام کا رکن ہے، ایمان کا رکن نہیں ہے. یہ 5 ارکان اسلام کے ہیں. اور اگر ہم لا الہ کا ترجمہ وہی کر لیں، لا الہ کے اوپر ایمان رکھنا، تو ایمان کا فرض ہو جائے گا، اسلام کا نہیں ہوگا. یہ اسلام کے 5 ارکان، پہلا رکن ہے شہادت لا الہ الا اللہ. تو عمل تو سب سے بڑا وہ ہے. سب سے بڑا عمل نماز سے بڑا عمل, میں قضیت کے ساتھ کہہ رہا ہوں, نماز سے بڑا عمل ہے یہ, نماز سے بڑا فرض ہے یہ کہ دنیا کے سامنے اس بات کی شہادت دی جائے کہ اللہ کے علاوہ کوئی تمہارا سچا حاکم, کوئی مدعی حقیقی نہیں ہے. لوگ کہتے ہیں نماز کا ذکر 700 جگہ آیا ہے قرآن کریم میں, ہو سکتا ہے 700 جگہ آیا ہو لیکن ایسا لگتا نہیں, 6000 آئے تھے قرآن کریم میں, 10% آئے تو قرآن میں نماز کا ذکر نہیں ہے. لیکن البتہ اسلام کے استعلاء کا جو ذکر ہے وہ قرآن کریم کی دو تہائی آیات کے اندر موجود ہے. 6000 آیتوں میں کم سے کم 4000 آیتوں میں موجود ہے یہ فرض, اس کا تذکرہ, اس کی جدوجہد, اس کی داستان اور حضور اقدس کے حدیث کے اندر ہی موجود ہے. ظاہر ہے اس کا کوئی تذکرہ کیوں نہیں کرتا, اس بات کو آپ کو سمجھنا چاہیے, یعنی اس کا تذکرہ کوئی کیوں نہیں کرتا جو اس سے بڑا پہلا فرض ہے باقاعدہ, اور اسی سیغہ امر کے ساتھ قرآن کریم میں جگہ جگہ ہے, سیغہ امر کے ساتھ یا ایھا الناس قولوا لا الہ الا اللہ تفلحوا, یا جگہ جگہ سیغہ امر کے قم فانذر ربک فکبر, اسی سیغہ امر کے ساتھ ہے جس کے ساتھ اقیم الصلاۃ کا ہے, سیغہ امر کے ساتھ. اس کو لوگ فرض ہی نہیں سمجھتے, سمجھتے ہیں تو زائد کی بات ہے, سیاست کی بات کر رہے ہیں الگ سے, کوئی اصل تو نماز سے شروع ہوتا ہے دین, لوگ ایسا سمجھتے ہیں کوئی الگ سے کہہ رہے ہیں, اوپر اوپر سے فالتو ٹائم کی بات ہے یہ, حالانکہ ایسی بات نہیں ہے. تو عمل کا صحیح کانسیپٹ یہ ہے, سب سے پہلا فرض آپ کے اوپر ہے اسلام کو غالب کرنے کی جدوجہد کرنا, لوگوں کو سمجھانا, اس کے بعد دوسرا فرض آتا ہے نماز, سیکنڈ شہادت لا الہ الا اللہ واقام الصلاۃ, نمبر دو اللهم صل على محمد وعلى ال محمد كما صليت على ابراهيم وعلى ال ابراهيم انك حميد مجيد, اللهم بارك على محمد وعلى ال محمد كما باركت على ابراهيم وعلى ال ابراهيم انك حميد مجيد, ربنا اننا ظلمنا انفسنا وان لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرين, ربنا اننا سمعنا مناديا ينادي للايمان ان امنوا بربكم فامنا, ربنا اغفر لنا ذنوبنا وكفر عنا سيئاتنا وتوفنا مع الابرار, سبحان ربك رب العزه عما يصفون وسلام على المرسلين, الحمد لله رب العالمين.